الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام مدرسہ بنات الاسلام محلہ چندہ والا جھنگ صدر کے غیور نوجوانوں اور ساتھیوں، آج نومبر کی 5 تاریخ ہے اور 1993 کا سن ہے، ایک وہ وقت تھا کہ جب میں اس جلسے میں حاضری دیتا تو میرے سامنے اس مدرسہ کے بانی حضرت مولانا رشید احمد مدنی شہید بھی ہوتے تھے اور انہی کو میں یہاں کا ذمہ دار سمجھتا اور وہی مجھ سے تاریخ لیتے تھے، اور میں نے اس مرتبہ بھی اس مدرسہ کے قاری محمد قادری صاحب کو جو وقت دیا وہ مولانا رشید احمد مدنی شہید سمجھ کر دیا کہ مجھ سے شہید وقت مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا رشید احمد مدنی شہید دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ گلشن آباد رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کی یہ محبت کہ آپ نے سید منظور احمد شاہ صاحب مخدوم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون، ان کی اپیل پر مدرسے سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میں نے ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، اس لیے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف 2-3 باتیں سپاہ صحابہ کے کاز کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر جتنے مذاہب آج تک آئے، ان تمام مذاہب میں مختلف برائیاں ہیں، مختلف قباحتیں ہیں، لیکن صحابہ دشمنوں کے گروہ میں یا رافضیوں میں جو بہت بڑی بڑی قباحتیں ہیں یا برائیاں ہیں، وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ یہ دیکھیں نا، جب دن چڑھتا ہے، سورج چڑھتا ہے، اور چڑھے ہوئے سورج پر ایک آدمی کہے کہ سورج نہیں چڑھا، ایک مرتبہ کہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہے سورج نہیں چڑھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہے کہ سورج کیا ہوگا، ساری دنیا کیا کہے گی، کیا کہے گی، پاگل، دنیا میں مورخ ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سکالر ہو، ریفارمر ہو، مسلح ہو، مربی ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، کوئی دنیا کا شخص جتنا مرضی اسے آپ احمق کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ چڑھے ہوئے سورج پر کوئی آدمی اعلان کر کے کہے کہ آج سورج نہیں چڑھا. میری آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ کو؟ نہیں آ رہی شاید. میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ سورج جب چڑھ گیا ہو، دھوپ ہو، تو ایک آدمی اعلان کر کے کہے کہ سورج نہیں چڑھا تو کیا کہو گے آپ؟ میرے بھائیوں، عیسائی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، ہندو کافر ہیں، سکھ کافر ہیں، لیکن ان تمام کافروں نے اس قسم کی بات نہیں کی. اور پاگل پن کی باتیں بہت ساری، لیکن چڑھا ہوا سورج ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں چڑھا، نہیں چڑھا، یہ کسی نے کہا. لیکن ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو روزانہ تین مرتبہ کہتا ہے کہ سورج نہیں چڑھا، سورج نہیں چڑھا، سورج نہیں چڑھا. ایک طبقہ ہے وہ ایسے کہتا ہے. آپ کہو گے وہ کیسے کہتا ہے؟ دیکھیں، عیسائیوں نے لکھا کہ رسول اللہ کا پہلا خلیفہ ابو بکر، یہودیوں نے لکھا کہ نبی کا پہلا خلیفہ ابو بکر، ہندوؤں نے لکھا کہ نبی کا پہلا خلیفہ ابو بکر، سکھوں نے لکھا کہ نبی کا پہلا خلیفہ ابو بکر. وہ ابو بکر کو مانتے نہیں، لیکن لکھا ہے کہ پہلا خلیفہ تھا. عمر دوسرا خلیفہ، عثمان تیسرا خلیفہ. یہ کس نے؟ ہندوؤں نے لکھا، سکھوں نے لکھا، عیسائیوں نے لکھا، یہودیوں نے لکھا، دنیا کے ہر کافر نے لکھا. لکھا کیوں؟ کہ یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. حقیقت کا اظہار کیا کہ وہ خلیفہ تھے، لیکن ان کو مانا نہیں، ان کے کلمے اور ایمان کو مانا، لیکن اقرار کیا کہ یہ پہلے خلیفہ تھے. ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی خلافتوں کا سورج اتنا روشن تھا کہ اس سورج کا انکار نہیں وہ کر سکے. نہیں سمجھ میری بات؟ اس سورج کا انکار نہیں کر سکے. خلافتوں کا سورج روشن تھا یا نہیں؟ وہ انکار کر سکے؟ لیکن ایک طبقہ دن میں تین مرتبہ اذان میں کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی الولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، کے بغیر فاصلے کے نبی اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. نبی کے بعد علی ہے، نبی کے بعد علی ہے، نبی کے بعد علی ہے. یہ اعلان دن میں تین مرتبہ کرتا ہے. یہودی یہ جھوٹ نہیں بول سکے، عیسائی یہ جھوٹ نہیں بول سکے، سکھ کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ جھوٹ بولے، ہندوؤں کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ جھوٹ بولے. بھئی وہ تو مانتے نہیں، لیکن یہ جھوٹ بول نہیں سکے، یہ جھوٹ. لیکن عبادت کے نام پر، عبادت گاہ میں، لاؤڈ سپیکر میں دن میں تین مرتبہ اعلان ہو کہ نبی کے بعد علی، نبی کے بعد علی، نبی کے بعد علی. وہ اگر نبی کے بعد علی،
تو یمامہ کی جنگ تیرے باپ نے لڑی؟ اگر نبی کے بعد علی تو 750 قرآن کے قاری شہید کب ہوئے؟ مسیلمہ قذاب کا گریبان کس نے پکڑا؟ نبی کے بعد علی تو شام کا ملک فتح کس نے کیا؟ نبی کے بعد علی تو اردن کے چوک پہ اردن کے ملک میں فتح کا پرچم کس نے لہرایا؟ نبی کے بعد علی تو قیصر کے ٹکڑے کس نے کیے؟ کسرا کے ٹکڑے کس نے کیے؟ انطاکیہ کے دروازے پہ اسلام کس نے پہنچایا؟ بچے کس نے یتیم کرائے؟ بیویاں بیوہ کس نے کی؟ نیزے کی انیوں پہ سر کس کے چڑھائے گئے؟ عورتیں بیوہ کیسے ہوئی؟ اگر نبی کے بعد علی 3600 علاقے فتح کس نے کیے؟ 1500 مسجد بنائی کس نے؟ 4500 عبادت گاہیں کس نے بنائی؟ فوجیں کس نے بنائی؟ لشکر کس نے بنائے؟ فوجیں کس نے بنائی؟ اگر نبی کے بعد علی تو یہ قرآن کی آیت کس کی پیشین گوئی تھی؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. سبحان
اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اور لاؤڈ سپیکر میں کہتا ہے، اور تیرے ضمیر نے کبھی نہیں تجھے ٹوکا؟ صدیاں بیت گئی یہ جھوٹ بولتے ہوئے، صدیاں بیت گئی، لاؤڈ سپیکر لگاتا ہے اور تجھے نہیں منظور ابو بکر، تو تُو یہ کہہ کہ مجھے منظور نہیں، ہو گیا تھا مجھے منظور نہیں، عمر خلیفہ بن گیا تھا مجھے منظور نہیں، عثمان خلیفہ بن گیا تھا مجھے منظور نہیں. اور یہ جھوٹ تو نہ بھول کہ سورج نہیں چڑھا، جب سورج چڑھا ہو اور تُو کہے نہیں چڑھا، تیرے سے بڑا پاگل تو پاگل خانے میں کوئی نہیں. ایسا جھوٹ بولا کسی نے کبھی؟ بولو تو صحیح. سورج نہیں چڑھا کوئی بات ہے؟ اور یہودیوں سے یہ جھوٹ نہیں بولا گیا؟ یہودیوں نے بھی سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، عیسائیوں نے بھی کہا کہ دنیا کیا کہے گی، ہندو نے بھی کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، سکھوں نے بھی کہا. ابو بکر و عمر کو ہم مانتے تو نہیں، لیکن وہ آئے تو پہلے نمبر پہ تھے، ابو بکر اور عمر دوسرے نمبر پر تھے، عثمان تیسرے نمبر پہ تھے، اور ان کی خلافتیں واقع ہو گئیں. تو نہیں مانتا تو اس نہ ماننے پر تو افسوس کر، تو ماتم کر، تو سینہ پیٹ، تو روتا رہے، تو خاک ڈال، تو لاپٹانگے اوپر کر دے، سر نیچے کر دے، تو الٹا لٹک جا، چیختا پھر، پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لے. اور یہ جھوٹ تو نہ بول کے وہ بنے نہیں تھے، ان کی خلافتوں کا سورج تو چشم فلک نے دیکھا، کافروں نے دیکھا، بدماشوں نے دیکھا. اگر تجھے یقین نہیں تو کسرا ایران سے پوچھ لے، تجھے یقین نہیں کیسر روم سے پوچھ لے، تجھے یقین نہیں انطاکیہ کے دروازے سے پوچھ لے، اور تجھے یقین نہیں تو یہ تو بتا دے کہ یزدجر کس کس نے کاٹا، رستم کے پرچے کس نے اڑائے. تجھے یقین نہیں تو بتا شوکت و حشمت کے سارے اقتدار کو پلوں کی خاک سے کس نے روندا تھا، اور مدینہ سے لے کر ایران کے ساحل تک اور مکران کے ساحل تک محمد کا پرچم کس نے لہرایا؟ نبی کے بعد تو کہتا ہے نبی کے بعد علی، اور کیا کہتا ہے؟ بلا فصل بغیر فاصلے کے. میں کہتا ہوں بغیر فاصلے کے نہیں، بغیر فیصلے کے. جو کہتا ہے بغیر، تم کہتے ہو بغیر فاصلے کے، میں کہتا ہوں بغیر فیصلے کے، یعنی علی کے بغیر نبی کے بعد ہونے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اعلان کرتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یعنی اس کا فیصلہ ابھی. تو کہتا ہے بغیر فاصلے کے، اگر بغیر فاصلے کے چلو تیری بات مان لیتے ایک منٹ کے لیے، اگر بغیر فاصلے کے تھے، یہ تو بتاؤ کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی جب وہ خلیفہ بنے؟ بھئی میری بات پر غور کریں، توجہ فرمائیں، یہ جو خلافت ہے، توجہ ہے میری طرف آپ کی نہیں ہے؟ میں سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. وہ ہے بھی صحیح توجہ کوئی. یہ جو نبوت کے بعد خلافت ہے، نبوت کے بعد کیا ہے؟ یہ انتخاب لوگوں کا نہیں ہے، یہ انتخاب محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عام لوگوں کا انتخاب، یہ رسول اللہ کا انتخاب ہے. حضور نے نشانیاں بتلائیں. اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر و عمر، یہ حضور کا حکم ہے کہ میرے بعد اقتدا ابو بکر کی کرنا اور ابو بکر کے بعد اقتدا عمر کی کرنا. اور ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، اگر حضور کے بعد درجہ علی کا مانا جائے تو عیسائیوں کے ایک سوال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. مجھے یہ سوال برطانیہ کی ایک وولورہمپٹن، ایک جگہ ہے برمنگھم کے پاس، ایک کمیونٹی سینٹر میں ایک عیسائی نے یہ سوال کیا تھا، اور وہی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ہے تو وجہ کہ حضور کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ مانا جائے تو عیسائی سوال کرتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو جب نبوت ملی تو ہر نبی کی عمر 40 سال تھی، ہر نبی کی عمر
40.
تو نبوت والی جو خلافت ہے وہ بھی 40 سال کی عمر میں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ خلافت خلافت نبوت ہے. اس میں عمر نبی والی ہونی چاہیے کیونکہ خلافت بھی نبی والی ہے. خلافت بھی اگر حضور کے بعد حضرت علی کو خلیفہ مانا جائے تو حضرت علی کی عمر حضور کی وفات کے وقت 29 سال تھی. کتنی سال تھی؟ تو عیسائی نے کہا کہ حضور کے بعد اگر علی خلیفہ ہو تو کیا علی نبی سے بھی بڑھ گئے؟ کہ نبی کو اللہ تعالی نے نبوت دی 40 سال کی عمر میں، اور نبوت والی خلافت علی 40 سال کی عمر میں پڑھانے کے قابل کیسے ہو گئے 29 سال کی عمر میں؟ کہ جو نبوت 40 سال کے اندر ملتی ہے اسی نبوت کی نیابت 40 سال سے کم والے انسان کو کیسے ملی؟ اس کا مطلب ہے کہ شاگرد نبی سے بڑھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ شاگرد نبی سے. دیکھو، حضور کے بعد جب خلیفہ بنے صدیق اکبر تو ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. اگر یہ نقطہ نظر مان لیں تو سوال ہی کوئی نہیں. میں نے یہ نقطہ نظر بتایا کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، اور جب عثمان غنی خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے، اور جب حضرت علی خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے، یعنی چوتھے نمبر پہ جب خلیفہ بنے ان کی عمر 40 سال سے. اور یہ خلافت خلافت نبوت ہے. کہو خلافت خلافت ہے؟ یہ نبوت کی خلافت ہے، یہ عام دنیا کے کسی مولوی کی خلافت نہیں، یہ آخر الزمان پیغمبر کی خلافت ہے. اور یہ سارے چاروں خلفاء کا انتخاب انتخاب نبوت ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ انتخاب کیا ہے. انتخاب یہ جو چاروں خلفاء ہیں، یہ چاروں خلفاء وہ ہیں جن کا جو عشرا مبشرہ میں شامل ہے. عشرا مبشرہ وہ 10 خوش نصیب آدمی تھے جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کے لیے منتخب کیا تھا. تو گویا کہ یہ منتخب ہو چکے تھے چاروں، یہ منتخب ہو چکے. اب آپ کہو گے کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ انتخاب نبوت ہے؟ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ حضرت عمر جب شہید ہونے لگے، ان کے ہاں ان کے خنجر لگا، اور وہ ابھی انہوں نے ان کی روح نہیں نکلی تھی، بستر علالت پہ بستر مرگ پہ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد جانشین بنانے کے لیے ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا. کتنے آدمیوں کا نام لیا؟ کتنے آدمیوں کا؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ جن 6 آدمیوں کا نام فاروق اعظم نے لیا وہ 6 آدمی عشرہ مبشرہ میں سے تھے. وہ 6 آدمی بھی عشرہ، یعنی حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ انتخاب چونکہ نبوت کا انتخاب ہے، اس لیے میں ان آدمیوں کا نام پیش کروں جو پہلے سے نبی نے منتخب کر دیا. اس لیے وہ چھ آدمی کیا تھے؟ اشرم وشرم تھے. اب آپ ایک سوال دیں گے کہ حضرت ابو بکر ایک اشرم وشرم ہے اور حضرت عمر دو اور باقی یہ چھ، ٹھیک ہے، باقی دو کہاں گئے؟ حضرت عمر اور ابو بکر تو گزر گئے، اب باقی رہ گئے تھے آٹھ. کتنے آدمی رہ گئے تھے؟ دس میں سے. تو حضرت عمر نے نام لیا چھ کا. نام کس کا لیا؟ آپ کہو گے کہ چھ کا نام کیوں لیا؟ اگر واقعی اشرم بشرہ میں سے انتخاب کرنا تھا تو حضرت عمر کو چاہیے تھا آٹھ کا نام لیتے. کس کا نام لیتے؟ لیکن آٹھ کا نام کیوں نہیں لیا؟ اسی میں میرا دعویٰ پوشیدہ ہے، ذرا غور فرمائیں کہ آٹھ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان میں سے ساتویں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا. وہ تو شہید ہو گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. اور آٹھویں صحابی کا نام تھا حضرت سعید بن زید. حضرت سعید بن، اور یہ جو حضرت سعید بن زید تھے حضرت عمر فاروق کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت عمر کے چچا زاد. حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ چونکہ خلافت نبوت کا انتخاب ہے تو مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو نبی نے کیا، جو نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں. تو اپنے چچا زاد بھائی کا نام عمر نے خلافت کے لیے اس لیے نہیں لیا کہ عمر فاروق جانتے تھے کہ اگر حضور نے اپنے چچا زاد بھائی علی کا نام نہیں لیا تو میں اپنے چچا زاد بھائی کا نام کیسے لے سکتا ہوں. یہ انتخاب انتخاب نبوت تھا. کہو یہ انتخاب انتخاب یہ نبوت کا انتخاب تھا. اسی لیے فاروق اعظم نے آٹھویں صحابی حضرت سعید بن زید کا نام نہیں لیا. ایک بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے مختصر گفتگو کرنی تھی، وہ بڑی مفید گفتگو ہے. توجہ فرمائیں، قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، یہاں ہے قرآن پاک، ایک نسخہ لایا. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک آپ پڑھتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کی یہ جو شکل ہے، دیکھتے ہیں شکل کہ دو گتوں کے درمیان میں قرآن پاک کی شکل ہے، دو گتوں کے درمیان. تو یہ جو قرآن پاک کی شکل ہے گتوں کے درمیان میں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. یہ حضور کے زمانے میں یہ شکل نہیں، یہ شکل قرآن موجود تھا، ترتیب موجود تھی، الفاظ موجود تھے، صورتیں موجود تھی، ایک ایک لفظ موجود تھا، لیکن اس شکل میں نہیں تھا. یہ شکل ہے حضور کی وفات کے وقت، یہ شکل نہیں تھی، اور حضرت علی کی حضرت علی کی خلافت کے وقت یہ شکل تھی. توجہ نہیں کرتے آپ میری بات کی طرف کہ حضور کی وفات کے وقت یہ شکل، یہ دیکھیں یہ شکل ہے نا قرآن کی، یہ شکل دیکھ رہے ہیں آپ. یہ جو قرآن کی شکل ہے بغیر اندر کو کھولے، یہ اندر نہیں ابھی ہم بولتے، یہ شکل ہے. یہ شکل قرآن کی بتاتی ہے کہ ابو بکر سچا تھا، یہ شکل بتاتی. میں کہتا ہوں اس کو نہ کھولو. یہ شکل بتاتی ہے کہ عمر سچا تھا، یہ شکل بتاتی ہے کہ عثمان سچا تھا. آپ اس کو کھولو نہیں، کھولو گے تو پتا چلے گا کہ سچے تھے، لیکن کھول بغیر میں کہوں گا کہ اگر اس کی یہ جو شکل آپ اور میں پڑھ رہے ہیں اگر یہ سچی ہے تو ابو بکر سچا ہے، اگر ابو بکر غلط ہے تو یہ شکل صحیح نہیں. کیونکہ حضور کی وفات کے وقت قرآن اس شکل میں نہیں تھا. قرآن کہاں تھا؟ درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا. قرآن لکڑی کی تختیوں پہ تھا. قرآن چمڑے کے پرتوں پہ تھا. جب جنگ یمامہ میں 750 قرآن کے قاری شہید ہو گئے، حضرت عمر نے فرمایا اگر قاری سارے شہید ہو گئے تو قرآن کہاں سے آئیں گے؟ تو حضرت عمر نے باقی ماندہ قاریوں کو ایک جگہ جمع کر کے حضرت عمر سے کہا کہ ان کو کہو کہ قرآن پاک، ان کو کہو کہ قرآن پاک جمع کریں.
ان کو کہو کہ قرآن پاک کو ترتیب دے. چنانچہ چمڑے کے سارے پرت لائے گئے, چنانچہ درختوں کے پتے لائے گئے, وہ ترتیب لائی گئی جو رسول اللہ کے دور میں تھی, ان کو رکھا گیا اور کئی سو قاری بٹھائے گئے, اور اس کے بعد قرآن کو کاغذ پہ چڑھانے کا انتظام ہوا. ابو بکر صدیق کو جامع قرآن کہنا چاہیے. بعض لوگ غلطی سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی جامع قرآن نہیں, وہ ناشر قرآن ہیں. ابو بکر جامع قرآن ہے اور عمر فاروق مجوز جمع قرآن ہے. ابو بکر کو تجویز دینے والا فاروق اعظم, جمع کرنے والا ابو بکر صدیق, نشر کرنے والا, کہ جب اس شکل میں قرآن کاغذ پہ آ گیا, اس کے 70 نسخے بنا کر دنیا کے 70 جزیروں میں بھیجنے والا, 70 ملکوں میں یہ نسخے بھیجنے والا عثمان غنی تھا. تو یعنی نشر کرنے والا عثمان غنی, جمع کرنے والا ابو بکر صدیق, تجویز دینے والا عمر فاروق, یہ تینوں کافر ہوں تو قرآن کی یہ شکل پوری دنیا میں کوئی پیش کر کے بتائے, یہ شر بتائے. اگر ابو بکر نعوذ باللہ مسلمان ہو تو قرآن کی یہ شکل کوئی بتائے. حضرت علی کی جب خلافت شروع ہوئی تو قرآن اس شکل میں تھا, حضور کی جب وفات ہوئی تو قرآن اس شکل میں نہیں تھا. یہ جو درمیان والا وقفہ ہے, اس وقفے کو سچا اس لیے ماننا پڑے گا کہ قرآن کو سچا ماننا پڑے گا. وہ وقفہ غلط ہے تو یہ قرآن غلط ہے, وہ وقفہ صحیح ہے تو قرآن صحیح ہے. اگر ابو بکر کو میں سچا مانتا ہوں اس لیے کہ یہ قرآن سچا ہو جائے, عمر کو سچا مانتا ہوں کہ قرآن سچا ہو جائے, عثمان کو سچا مانتا ہوں کہ قرآن سچا ہو جائے, ابو بکر و عمر عثمان کو کافر کہہ کر قرآن کی نہ یہ تصویر رہ سکتی ہے, نہ یہ جمعیت رہ سکتی ہے, نہ قرآن کی یہ شکل رہ سکتی ہے, نہ جامعیت رہ سکتی ہے. سپاہ صحابہ جو خلفائے ثلاثہ کی چوکی داری کرتی ہے, صدیق اکبر کی چوکی داری میں قرآن کو بچانے کے لیے کرتا ہوں, میں عمر کی چوکی داری قرآن کو بچانے کے لیے کرتا ہوں, میں عثمان کی چوکی داری اس قرآن کو بچانے کے لیے کرتا ہوں. قرآن تب رکھتا ہے کہ صدیق کو سچا مال, جمع کرنے والے کو سچا مال, نشر کرنے والے کو سچا مال, تجویز دینے والے کو سچا مال. تینوں کافر ہو, نہ یہ سچا, نہ قرآن سچا, نہ خدا سچا. سپاہی صحابہ ان قرآن کے جامعین کو سچا کہہ کر قرآن کی عظمت کا اعلان کر کے پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ قرآن بھی سچا, صدیق بھی سچا. میرے بھائیوں, قرآن پاک کی 750 آیتوں میں ہے کہ صحابہ جنتی ہیں. کتنی آیتوں میں؟ 750 آیتیں. ایک آیت نہیں, ایک آیت نہیں. میں نے اپنی کتاب اسلام میں صحابہ کرام کی آئینی حیثیت جو گزشتہ سال چھپی تھی, اس میں ان تمام آیات کریمہ کا ذکر کیا کہ وہ کون کون سی آیات ہیں جن میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا. تو کتنی آیتیں ہیں آپ دیکھیں. تورات میں, تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری, یہودیوں کی کتاب ہے تورات. تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 11 آیتیں تورات میں, لیکن حضور کے صحابہ کی شان میں تورات میں 13 آیتیں تورات میں. اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے, عیسائیوں کی شان میں, عیسائیوں عیسائی امت کے لیے انجیل میں 7 آیتیں. کتنی آیتیں؟ ان کی شان میں. لیکن انجیل میں رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں 12 آیتیں. زبور دیکھو, زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 4 آیتیں. کتنی؟ لیکن حضور کے صحابہ کی شان میں وہاں 7 آیتیں. کتنی آیتیں؟ یہ قرآن کھولو, اس قرآن میں حضور کے صحابہ کی شان میں 750 آیتیں. کتنی آیتیں؟ ایک ایک آیت پر ساری رات تقریر ہو سکتی ہے اللہ کے فضل سے. ایک ایک آیت پر, ایک لفظ پڑھ کر میں ترجمہ کرتا ہوں. دیکھ, شیعہ کا نقطہ نظر ہے، اصول کافی میں ہے، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، حضور کی وفات کے بعد تین آدمیوں کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے زمانے میں بھی مسلمان نہیں تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، منافق تھے، لیکن جب حضور کی وفات ہوئی تو خود عام اپنے کفر پر لوٹ گئے. یہ شیعہ کا نقطہ نظر. میں کہتا ہوں کہ خود شیعہ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس نقطہ نظر پہ جو ان کی کتابوں میں درج ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. تو نے دیکھا کہ دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں، فوجیں. اب بتاؤ کہ فوجیں تین آدمیوں کو کہتے ہیں یا بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یدخلون داخل ہوتی ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین میں فوجیں آئیں. فوجیں قرآن کیا کہتا ہے؟ دین میں کیا آیا؟ فوجیں آئیں. اور خمینی کہتا ہے تین آدمی آئے. کتنے آدمی آئے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فوجیں آئیں. اور قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور قرآن کہتا ہے دین میں لشکر آئے، لشکر. قرآن کہتا ہے جماعتیں آئیں، اساکر آئے، گروہ آئے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تین آدمی آئے. اب تم بتاؤ کہ کتنی واضح قرآن کی ہدایت ہے اور اس کے خلاف کتنا بڑا یہ کفر ہے. قرآن کہتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس، اے صحابیوں تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو. سب سے بہترین امت کہا؟ امت تین آدمیوں کو کہتے. قرآن کہتا ہے خیر امت، خیر امت. خیر عربی بھی اسم تفضیل کا لفظ ہے، اور خیر کا معنی سب سے بہتر. صرف بہتر نہیں، سب سے، یعنی پوری دنیا میں جتنی امتیں ہیں اے صحابیوں تم ان میں سب سے بہتر ہو. سب سے قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے. اور یہ کہتے کافر تھے اور تین مسلمان تھے. اب بتاؤ کہ امت تین آدمیوں کو کہتے ہیں یا بڑی جماعت کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو. یہ امت میرے اور تیرے لیے نہیں کہا، یہ پیغمبر کے صحابہ کو خطاب کیا. میں اور آپ اس میں داخل ہیں ان کے طفیل، ان کے صدقے سے. قرآن تو صحابہ کے اور میں اترا. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کہتا ہوں وہ خود اعلان کرتے ہیں چاہے تقیہ پن کے ہم اس کو مانتے. شیعہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں تحریف کے قائل ہیں. کچھ شیعہ کہتے ہیں جی ہم اس سارے قرآن کو مانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں وہ تقیہ کرتے. چلو اس کو اگر تم مانتے ہو تو بتاؤ، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیت کس قرآن میں ہے؟ اسی قرآن میں ہے یا امام مہدی والے قرآن میں؟ اس قرآن میں ہے یا نہیں؟ اور پھر کہتے جناب ہمارے قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 اور سائز بھی اس کا 70 گز لمبا. میں کہتا ہوں 70 گز بند پڑا ہو تو 70 گز، کھول دیا جائے تو 140 گز، 100، اور 140 گزوں کے فٹ بنائے تو فٹ بنیں گے 420. کتنے حساب کر لو، 140 گزوں کے فٹ کتنے بنے؟ 420. تو جس مذہب کے قرآن کا ساری 420 ہو وہ سارا مذہب ہی. فیصل آباد کے جلسے میں نے کہا لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے؟ ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے نہیں منظور. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے مکان کی جگہ 3.5 مرلے ہیں، وہاں کھول ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو. صحابہ سے ہمیں محبت نصیب کرے، صحابہ سے ہمیں عشق نصیب کرے. دیکھیے ہم نے اسمبلی میں مولانا اعظم طارق صاحب کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کیا. کیا یا نہیں کیا؟ اور اس بل کا تذکرہ پوری دنیا کے ملکوں میں ہوا. چاہے وہ بل منظور نہیں ہوا، لیکن بل پیش کرنے پر مکہ مدینہ سے لوگوں نے دعائیں کر کے بھیجی اور ان کو خراج تحسین سپاہ صحابہ کو بھیجا. آپ چاہتے ہو کہ یہ کام آگے بڑھے؟ بڑھنا چاہیے، یہ چاہیے. اب ہمارا ایک اور پروگرام ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ یک وقت پورے پاکستان کی چاروں اسمبلیوں میں ہمارا نمائندہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے ایام شہادت پر سرکاری چھٹی کے لیے قرارداد پیش کرے. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ابھی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وفات آ رہا ہے. 2 دسمبر کو آپ شیخ حاکم علی صاحب کو ممبر بناؤ اور پہلے اجلاس میں جائیں گے، صدیق اکبر کی قرارداد پیش کریں گے. ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پہلے اجلاس میں
اور چاروں اسمبلیوں میں ہمارے نمائندے ہیں، چاروں اسمبلیوں یہ بھی یاد رکھیں. سندھ اسمبلی میں ہمارا جو نمائندہ ہے وہ ہماری جماعت کا تو نہیں ہے، لیکن وہ نمائندہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. دوسرے سرحد میں مولانا عصمت اللہ صاحب ہیں، وہ وزیر بھی ہیں، اور وہ تیار ہیں کہ ہم ابو بکر شریف کے ڈے پر چھٹی کا مطالبہ کریں. اور اسی طرح بلوچستان اسمبلی میں حضرت محمد شاہ صاحب ہیں، وہ بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے قرارداد. تو یہاں انشاءاللہ مولانا یعنی یہاں شیخ حاکم علی صاحب اور میاں ریاض اشمت دونوں مل کر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اس قرارداد پیش کریں گے. یہاں شکاگو کے مزدور مر گئے پاکستان میں چھٹی، یہاں کرکٹ اور ہاکی ہو یہاں چھٹی، یہاں پر جناب علی گھوڑوں کی ریس ہو تو یہاں جنگ میں چھٹی، لیکن ابو بکر صدیق کے ڈے پر کوئی چھٹی نہیں. کیا یہ پاکستان سنیوں کا ملک ہے یا کسی اور کا ملک ہے؟ تو یہاں چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس کے حق میں ہیں. تو آپ سپاہ صحابہ کے امیدوار کو کامیاب کرائیں گے، بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے، اس کے لیے تیار ہیں. ہماری جد و جہد صرف نالیوں کی نہیں، سپاہ صحابہ کے دو کام ہیں، اسلام کی خدمت، اسلام کا تحفظ، عوام کی خدمت. اسلام کا تحفظ اور عوام کی یہ جو قرارداد ہم نے پیش کرنی ہے اسلام کے تحفظ کے لیے، اور شیخ حاکم صاحب کے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں. رات 2 بجے جا کر اس کو جگاؤ، اگر یہ آپ کے ساتھ نہ چلے تو مجھے شکایت کرو، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے یا نہیں؟ جب بھی آپ جاؤ خدمت کے لیے وقف ہے، آپ خدمت کے لیے جو آدمی ہر وقت وقف ہے ان کو کامیاب کرائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ رہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ساتھیوں، مجھ سے پہلے مولانا محمد اعظم طارق صاحب اور میاں ریاض اشمت صاحب اور کافی اکابرین نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا ہے. آج کا یہ جلسہ ہماری جماعت کے صوبائی اسمبلی کے نامزد امیدوار شیخ حاکم علی صاحب کی انتخابی مہم کا پہلا جلسہ ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف چند منٹوں میں اپنی گزارشات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا. میرے بھائیوں، آج 18 نومبر ہے اور 2 دسمبر کو اس امتحان کا آخری پیپر ہے، جو امتحان 2 مہینے سے شروع ہے. مجھے امید ہے کہ آپ 2 دسمبر کے اس پرچے میں بھی کامیاب ہوں گے. اس کے لیے تیار ہوں گے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ خدمت عوام اور اسلام کے تحفظ پر یقین رکھتی ہے. ہم نے جو نعرہ بلند کیا، ہم نے جو آواز اٹھائی، وہ انہی 2 مقاصد کے لیے تھی. شیخ حاکم علی صاحب کو سپاہ صحابہ نے نامزد کیا، یہ جماعتی فیصلہ ہے، اور جس شخص کا مولانا حق نواز شہید سے ادا بھی تعلق ہے اس کو ان کی جماعت کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. میری مراد وہ افراد جو چند روز پہلے کے الیکشن میں ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ ہم سے روٹھ گئے. جو ساتھی روٹھ گئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اب بھی ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولانا عبدالعلیم یزدانی میرے لیے اور میری جماعت کے لیے پہلے بھی قابل احترام تھے اور اب بھی قابل احترام. جو تحریر وہ لوگوں میں بانٹ رہے کہ سپاہ صحابہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس تحریر سے اور کوئی بات ظاہر ہو یا نہ ہو، یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ہمارے مشن سے کوئی اختلاف نہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ کہ ان کو اگر ہم سے اختلاف ہے تو سیٹ کی وجہ سے، مشن کی وجہ سے نہیں. اختلاف سیٹ پر ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک عالم اور مولوی کو مولوی سے سیٹ پر لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. اگر میں نے مذہب اور مشن چھوڑا ہے تو تمہیں لڑائی تب کرنی چاہیے تھی، سیٹ کے لیے جھگڑا تمہاری شان کے لائق نہیں. اور وہ جو خط ہے، میرا خط ہے، انہیں کہو کہ اس خط کو تقسیم کرو. لیکن میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے مولانا عبدالعلیم یزدانی، میں نے پہلے کہا، قابل احترام. میں ان کے دروازے پر گیا، ان کو کچھ اختلافات اور اعتراضات تھے، ہم نے وہ اختلافات دور کیے. انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اب ہم کوئی چیز لیے بغیر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم نے کہا کہ آپ غیر مشروط طریقے سے ہمارا ساتھ دیں. اور علماء، دینی اقدار کے حامل لوگوں کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے. بلکہ میں نے ان سے کہا کہ مولانا اعظم طارق صاحب ایم این اے ہوئے اور انہوں نے 13 مہینے الیکشن میں گزارے، 13 مہینے اسمبلی میں آواز اٹھائی. اگر مولانا اعظم طارق نے ان 13 مہینوں میں کوئی مفاد اٹھایا ہے تو آپ نشاندہی کریں، کوئی پلاٹ لیا ہے تو نشاندہی کریں، کوئی اپنا فائدہ سامنے رکھا ہے تو نشاندہی کریں. کیا مولانا اعظم طارق صاحب نے ان 13 مہینوں میں جو 35 تقریریں کی ہیں وہ 35 تقریریں جنگ کے عوام کے لیے نہیں کی، جنگوی شہید کے مشن کے لیے نہیں کی؟ انہوں نے آپ کے شہر کے لیے سوئی گیس فراہم نہیں کیا؟ انہوں نے ناموس صحابہ کا بل پیش نہیں کیا؟ انہوں نے جھنگوی کے مشن کی آواز نہیں اٹھائی؟ جو کام ہمارے ایم این اے نے 13 مہینے میں کیا وہ جھنگ کی 44 سال تاریخ میں کسی ایک نمائندے نے کیا ہو تو اس کا نام لو. 44 سال تاریخ کسی ایک نے کیا ہو کہ یہ کام ہوا. میں نے مولانا عبدالعلیم یزدانی سے کہا کہ آپ بلا جواز ہم سے شرطیں نہ لائیں. انہوں نے کہا جناب آپ ایم این اے ہیں، ہمیں ایم پی اے کی سیٹ دے یا چیئرمین کی. میں نے کہا ایم این اے ہم نے بن کر اور اپنی جیب گرم کی ہے تو تم حصہ لے لو. اگر ہم نے ایم این اے بن کر جیب گرم کی ہے حصہ لے لو، پلاٹ لیا ہے حصہ لے لو، دولت جمع کی ہے حصہ لے لو، کوئی پیسہ اکٹھا کیا ہے حصہ لے لو، کوئی گرانٹ لی ہے اپنے ذات کے لیے تو حصہ لے لو، کوئی کمیشن وصول کیا ہے تو حصہ لے لو، اگر میری جماعت نے آپ کے ووٹ کو امانت سمجھ کر اور خدمت سمجھ کر استعمال کیا ہے تو اب آپ کو ووٹ دینے کے لیے میرے ساتھ شرط نہیں لگنی چاہیے۔ یہ جائز بات ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ یہ ہماری جائز بات تھی میرے بھائیوں؟ انہیں کہا نہیں جی، صوبائی اسمبلی کی سیٹ یا چیئرمین، ان دونوں میں سے ہمیں ایک دیں۔ میں نے کہا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی بات کرو، اور انہوں نے کہا جناب یہ بات نہیں ہے، آپ ابھی فیصلہ کریں ابھی۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے مجھے مشا کرنے کی اجازت دیں؟ انہوں نے کہا مجھے بڑی جلدی ہے، مجھے کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اتنی کیا جلدی؟ بھئی میں نے کہا کچھ ڈیٹ تو نہیں گزر رہی کاغذات کی، ابھی چند دن باقی۔ کہتے نہیں جی مجھے جلدی ہے۔ میں نے کہا بتائیں کیا جلدی؟ انہیں کہا جلدی ہے کہ ہمارے مکان کی دوسری بیٹھک میں شیخ اقبال صاحب بیٹھے اور وہ ہمیں سیٹ دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ سیٹ لے کر آئے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، میں حلف سے کہتا ہوں کہ بے عین ہی یہی واقعہ ہوا کہ شیخ اقبال صاحب میرے گھر میں بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ سوائی کی سیٹ تم لے لو اور کوئی کی مجھے دے، اس لیے وہ ہمارے گھر میں بیٹھے۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سگنل ہو چکا ہے، ٹرین جانے والی ہے اور یہ چلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا مسافر تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک ٹرین کراچی جا رہی ہے، ایک پشاور جا رہی ہے، وہ کہتا اگر کراچی نہیں لے جاتا تو میں پشاور جا رہا ہوں۔ یہ تو عام طور پر مزہ کا خیز بات ہے کہ خیبر میل پر دو پوستی سفر کر رہے تھے، ایک اوپر کے برتھ پہ سویا ہوا تھا، ایک نیچے سویا ہوا تھا۔ گجراوالا میں نیچے والے نے اوپر والے سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں پشاور جا رہا ہوں۔ تو درمیان والے نے کہا وارے وارے جائیں ریز کے، ایسی چیز بنائی ہے کہ اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے پشاور آ رہے ہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک طرف ٹرین جا رہی ہے مکہ مدینے کی طرف، آپ اس پر بھی چڑھنا چاہتے، اور دوسری طرف مال گاڑی جا رہی ہے چھانگا مانگا کی طرف، آپ اس پر بھی چڑھنا چاہتے۔ کہتے ہیں یا سیٹ تم دے دو تو تمہاری گاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، یا وہ دے دو تو اس کی گاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ مطالبہ ان کو کرنا چاہیے تھا؟ کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کچھ دن پہلے لوگوں نے کہا کہ مولانا یزدانی صاحب نے جمعے میں کہا کہ میں ان کا خط چوکوں میں کھاؤں گا، بازاروں میں دکھاؤں گا۔ آج میں مولانا یزدانی سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنا بھی تم خط دکھاؤ گے آج کے جلسے کے بعد، تو خط دکھاتے جاؤ گے ووٹ کم ہوتے جائیں گے،
انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ جو احترام میرے دل میں ان کا پہلے تھا آج بھی موجود ہے، لیکن اگر ایک آدمی مخالف سمت سے آنے والی ٹرین پر بھی چڑھنا چاہے تو میں اسے روکوں گا ضرور کہ اپنی منزل کا صحیح تعین کریں۔ اگر آپ ادھر جانا چاہیں اور ادھر جانا چاہیں، آپ کے نزدیک یہ برابر بات ہے، تو پھر منزل کا صحیح تعین کرنے میں آپ کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بات؟ تو انہوں نے کہا جناب میں تو بالکل تیار ہوں، شیخ اقبال صاحب ساتھ والے مکان میں بیٹھے، آپ بتائیں. میرے ساتھ جماعت کے کچھ ساتھی تھے، میں نے مشورہ کیا، ہم نے ایک نیت تھی، ہم نے ان سے کہا کہ آپ تنہا، آپ کا مطالبہ ہے یا شہر کے علماء، تاجران اور دیگر نمائندے بھی آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ 12 رکنی ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس 12 رکنی کمیٹی کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم آپ کی اب بغیر کسی بات کے حمایت نہیں کریں گے، کچھ لیں گے تو حمایت کریں. میں نے کہا وہ کون سی کمیٹی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ 12 رکنی کمیٹی، حلفیہ کمیٹی. میں نے کہا وہ کمیٹی تو خود آپ کے کمیٹی والوں نے 6 مہینے پہلے توڑ دی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اب جڑ گئی. میں نے کہا وہ کیسے جڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس حلفیہ کمیٹی کا نام اب اصلاحی کمیٹی. کون سی کمیٹی؟ ہم نے مان لیا. دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک بڑی اہم بات کہنے والا ہوں اور بڑا چانس ہوگا یزدانی صاحب کے لیے میری بات کے بعد، ٹھیک ہے؟ بڑا چانس ہو، شاید چانس ان کا ہی بن جائے، یہ تو ہے نا. توجہ میری طرف کریں، آپ فوراً کنفیوژن کا شکار نہ ہو، نتیجہ صحیح لے گا. بھئی شاید شیخ خاکم علی صاحب کو اٹھانا پڑے اگر وہ ہماری اس بات پر پورے اتر آئیں جو ابھی میں کرنے والا ہوں. لیکن ہم نے تو کوئی دروازہ بند نہیں کیا، کیا ہے دروازہ بند؟ کھلی بات ہم کرتے ہیں، کوئی چکر یا کوئی فریب یا کوئی سیاست بازی نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی ہماری اصلاحی کمیٹی کا مطالبہ ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میری 2 شرطیں. کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں. تم مانو، تمہاری شرط میں مانتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس حلفیہ اور اصلاحی کمیٹی کی، حلفیہ اور اصلاحی کمیٹی کا متفقہ فیصلہ کہ 12 کے 12 ارکان متفقہ طور پر لکھ کر دیں کہ ہمارا فلاں امیدوار ہے، اس امیدوار کو صوبائی کی سیٹ یا چیئرمین کی سیٹ ہم انشاءاللہ دیں گے. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ کہ فیصلہ متفقہ ہو. پہلا مطالبہ کیا ہے؟ کہ فیصلہ متفقہ ہو. اور دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ کہ یہ جو ہمارا معاہدہ ہے یہ صیغہ راز میں رہے گا. یہ صیغہ، میری بات آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیا ہوا جناب، 2-3 دن گزر گئے، ہمارے پاس ایک فیصلہ آ گیا کہ یہ جناب 12 رکنی کمیٹی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حاجی دلدار صاحب ہمارے امیدوار ہوں گے. یہ ہمارا فیصلہ موجود ہے، اور حاجی دلدار صاحب وہ بھی اس وقت موجود ہیں، یہاں شہر میں رہتے ہیں، ہمارے قابل احترام ساتھی، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چلے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے ہیں اور اب بھی شریک ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے میری بات؟ ان کا جی وہ امیدوار. آپ توجہ فرمائیں، 2 فیصلے تھے، 2 فیصلے، دو فیصلے، 2 شرطیں تھیں. لیکن وہ جو اصلاحی کمیٹی، ان میں 12 آدمیوں کے جو دستخط تھے، ان دستخطوں میں 3 آدمیوں کے ایسے دستخط تھے جن کا نام اصلاحی کمیٹی کے چھپے ہوئے فارم میں نہیں تھا. اصلاحی کمیٹی کا جو چھپا ہوا فارم اس وقت بھی یزدانی صاحب کی جیب میں ہوگا، وہ پڑھے کہ اس کمیٹی کے ارکان میں فاروق احمد، انجمن تاجران، جنگ سٹی کا نام موجود ہے، لیکن دستخط والے کاغذ پر جو لوگوں کو دکھاتے ہیں اس پر ان کے دستخط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حاجی منیر احمد شاہد، ان کے بھائی چودھری نذیر احمد کا نام اس اصلاحی کمیٹی کے فارم پر موجود ہے، لیکن متفقہ دستخطوں میں ان کا نام نہیں. اور ایک تیسرے آدمی کا نام نہیں. پھر مولانا صادق حسین شاہ اسلائی کمیٹی کے شہید ہو چکے, ان کی جگہ پر کس کا نام ڈالا, کس کے مشورے سے ڈالا؟ مولانا رشید احمد مدنی اس کمیٹی میں تھے, وہ شہید ہو چکے ہیں, ان کا نام کسے مشورے سے ان کی جگہ پر نام ڈالا تم نے ڈالا؟ ہمیں بتایا جائے. یا اقبال حسین شہید کی جگہ پر تم نے کس کا نام ڈالا؟ ہمیں بتایا جائے. اور پھر اس کمیٹی کے اندر جو جن کاغذ پر جن کے دستخط تھے اس میں مولانا ریاض بالا کوٹی کا نام, اور انہوں نے ان کے مجبور کرنے پر دستخط کیے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں نوٹ لکھ کر بھیجا کہ میں حاجی دلدار حسین کے یہاں کھڑا کرنے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ وہ شیخ اقبال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ نوٹ تھی. مجھے آپ بتائیں پہلی شرط کیا تھی کہ فیصلہ مترکا کر کے لائیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو یہ متفقہ فیصلہ ہے یا اختلافی فیصلہ ہے یا اقلیتی فیصلہ ہے؟ دوسری بات کہ اس فیصلے کو صیغہ راز میں رکھنا, اور یزدانی صاحب نے اس فیصلے کے اگلے دن یا اس کے اگلے دن جمعے کے اندر وہ پورا فیصلہ پڑھ کر سنا دیا, اور یہاں مقامی اخبار میں وہ پورا فیصلہ چھپ گیا. جب مقامی اخبار میں وہ فیصلہ چھپ گیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بلند آواز. اس خلاف ورزی کے بعد ہم کسی بات کے پابند رہ گئے؟ ہمیں کسی بات کی پابندی پر وہ مجبور کر سکتے ہیں؟ تو مجھے بتایا جائے کہ ہم نے کون سی معاہدے کی خلاف ورزی کی. معاہدہ تم نے توڑا, تم نے کوئی متفق فیصلہ نہیں کیا, اب کیا کرنا چاہتے؟ میں اب دست بستہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یزدانی صاحب آپ کا ٹھکانہ علماء اور شہر کے اکثریتی عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس آدمی کو تقویت کیسے پہنچائیں گے جو لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ جمیل انصاری کو ٹکٹ میں نے لے کر دیا. جمیل انصاری کو ٹکٹ, جو کہتا ہے ٹکٹ جمیل انصاری کو میں نے لے کر دیا, اور جب جمیل انصاری کو ٹکٹ مل گیا تو اس نے کہا یہ ٹکٹ میں نے اس لیے دلوایا کہ شیخ یوسف کو کہیں یہ ٹکٹ نہ مل جائے. سب بہت اچھا. اور اس کے بعد جب ٹکٹ جمیل انصاری کو مل گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹکٹ تو لے کر اس کو دے دیا, لیکن ہیڈ ترمو کے پول پر جب تین وزیر آئے تو اس کا طواف ٹکٹ لینے کے لیے خود کرنے چلے گئے. وزیروں کا طواف خود کرتے ہیں, کبھی کسی پیپل پارٹی کے کونسلر کو ساتھ لے کر, کبھی پیپل پارٹی کے عہدیداروں کو ساتھ لے کر, کبھی فیصل حیات کی کوٹھیوں کا طواف کر کے. وہ جناب ٹکٹ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹکٹ دلوایا جمیل انصاری کو اور بعد میں خود امیدوار بن گئے. ایسے شخص کو جنگ کے عوام پہلے بھی سمجھ چکے تھے, آج بھی سمجھ چکے. سمجھ چکے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی سمجھ چکے ہو میرے بھائیو. سپاہ صحابہ خدمت عوام پہ یقین رکھتی. ایک بات درمیان میں ضمنی طور پر کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایک آدمی نے چٹ دی ہے کہ جناب شیعہ نے مناظرے کا چیلنج دیا. میں نے اس کا پہلے بھی جواب دیا کہ وہ چیلنج ہم قبول کر کے, وہ چیلنج ہم قبول. شیعہ نے مناظرے کا چیلنج دیا, 72 علماء نے, غلام حسین نجفی نے 72 نام علوم افراد کا نام لکھ کر چیلنج دیا. ہم نے اگلے دن اخباروں میں اسے منظور کر لیا اور یہ کہا کہ چیلنج قبول ہے, اجازت لے کر اور مناظرے کا اہتمام کر کے ہمیں کال کیا ہے, جہاں بھی وہ بلائیں گے ہم پہنچنے کے لیے تیار. لیکن آج ایک مہینہ گزر چکا ہے, شیعہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ہم نے چیلنج کیا تھا مولانا حق نواز شہید نے کہ شیعہ ہائی کورٹ میں آ کر ہم الزام لگائے کہ ہمیں بلا جواز کافر کہا جاتا ہے ہائی کورٹ میں آ کر. لیکن آج 5 سال گزر گئے, شیعہ نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا, اور اب جب ہم نے چیلنج قبول کر لیا تو اب بھی ہمارا جواب نہیں دیا, اور اب ہم کچھ دن انتظار کریں گے. اگر شیعہ نے ہمارے اس جواب پر کوئی رد عمل دار نہ کیا تو پھر جگہ کا اعلان سپاہ صحابہ خود کر دے گی, اور پھر ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے کہ فلاں تاریخ کو لاہور مینار پاکستان پر سپاہ صحابہ مناظرہ کے لیے پہنچے گی. للکار ہے,
للکار ہے،
بابا
سے عمر فاروقی
سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تمہیں میں بابا لگ رہا ہوں؟ اور سمجھ میں بات آ رہی ہے بھائی، اگر سپاہ صحابہ نے مینار پاکستان پر مناظرہ کیا تو آپ اس مناظرے میں شریک ہو گئے؟ جو شریک ہو گئے ہاتھ کھڑا کرے ذرا، شریک ہو گئے؟ اور وہ ایسا مناظرہ ہوگا جس مناظرہ میں اراکین اسمبلی بھی ہوں گے، وزیر بھی ہوں گے، مشائخ بھی ہوں گے، اور پیر طریقت بھی ہوں گے، اور 1400 سال کی تاریخ